الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں، آٹھویں رکوع کا مطالعہ جاری ہے، اور پچھلی مرتبہ جب آٹھویں رکوع کا آغاز ہوا تھا تو ذکر ہوا تھا کہ اس رکوع میں قارون کے واقعے کا بیان ہے۔ ایک مالدار انسان جس سے بڑی دولت دی گئی، اور یہ دولت بھی اللہ دیتا ہے تو امتحان اور آزمائش کے لیے، لیکن یہ ایک مادہ پرست انسان تھا، ایک قوم فروخت قوم فروش انسان تھا، اور دنیا کی لالچ میں مبتلا تھا۔ اس کا کردار ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں رہنمائی عطا کی گئی۔ آخری آیت جس کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا وہ سورۃ القصص کی 77ویں آیت، آیت نمبر 77، جس میں مال کے حوالے سے چار ہدایات ہمارے سامنے آئی تھی۔ پہلی ہدایت تو یہ کہ اللہ نے تمہیں مال اگر دیا تو اس کے ذریعے آخرت کے گھر کی تیاری، اس کی فکر اور اس کی کوشش کرو۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، جائز وسائل اختیار کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، تمہارا حق نہیں تھا، مگر اللہ نے اپنے فضل سے تم پر احسان فرماتے ہوئے عطا فرمایا، تو اب تم سے مطالبہ یہ کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھی ہدایت یہ تھی کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، مال جب بیجا اڑایا جائے، اللہ کے حقوق جو مال میں متعین ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں، بندوں کے حقوق جو مال میں متعین ہیں وہ ادا نہ ہوں، ایک طرف غریب غریب سے غریب تک ہوتا جائے اور دوسری طرف مال کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں ہمارا مطالعہ پچھلی مرتبہ مکمل ہوا تھا۔ آج سورۃ القصص کی آیت نمبر 78 سے 78 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور اسی قارون کے حوالے سے مزید گفتگو ہے جو آگے آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قارون کے بارے میں، قال انما اوتیت علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ ہم نے بات یہ سمجھی تھی پچھلے مرتبہ درس میں کہ اسے کہا گیا تھا اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ اب جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے مال، یہ میرا مال جو ہے، یہ میرے خزانے جو ہیں، مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیے گئے، یہ میری قوت فیصلہ ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری انٹلیکٹ ہے، یہ میری قوت بازو ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری جد و جہد ہے، جس کے نتیجے میں مال مجھے ملا ہے۔ یہ وہی انداز ہے، اگر آپ کو یاد ہو جمعے کے دن سورۃ الکہف کا مطالعہ بلکہ تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی احادیث میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا کچھ عرصے پہلے ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہاں ایک واقعہ آتا ہے باغ والے کا واقعہ، ایک دنیا پرست آدمی اور ایک اللہ کا نیک اور صالح بندہ۔ وہ جو دنیا پرست تھا وہ دنیا ہی کا بندہ ہو کر رہ گیا، مادہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اس نے بھی یہ بات کہی تھی، یہ میرا باغ، یہ میری فصل، یہ میرے درخت، یہ میری نہریں، یہ میرے نوکر چاکر، یہ میرا پھل، یہ میری پیداوار، یہ تو ساری میری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہی بات قارون کہہ رہا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر عطا کیا، مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اب یہ صرف مسئلہ قارون کا نہیں، یہ قارونیت کا ایک طرز عمل آ گیا سامنے۔ جیسے جب ہم پچھلی صورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو فرعونیت کا ذکر آ گیا تھا، فرعونیت کے کچھ مظاہر ہیں، اسی طرح شیطنت کے کچھ مظاہر ہوا کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان والا طرز عمل ہے۔ تو کچھ مظاہر شیطنت کے ہوں گے، کچھ مظاہر فرعونیت کے ہوں گے، اور کچھ مظاہر قارونیت کے ہوں گے۔ تو قارونیت کا ایک مظہر سامنے کیا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جو ہم مسلمان لوگوں کو بھی یا مسلمان معاشروں کے افراد کو بھی درپیش ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بچوں کے ایگزامس ہو چکے ہیں, کچھ کے ابھی ہو رہے ہیں, کچھ کے رزلٹ آگے ہوں گے, کچھ کے آنے والے ہوں گے جو آگے کالج وغیرہ کے ایگزام چل رہے ہیں. جب ہم میں سے کسی کا بیٹا یا بیٹی اچھے مارکس لے کر آتا ہے, اے اسٹارز لے کر آ گیا, اے پلس لے کر آ گیا, اینڈ سو آن, ہم بھی کیا کہتے ہیں کبھی کبھی, دن رات ایک کیا اس کے پیچھے میں نے, ٹی وی بند کر کے رکھا تھا میں نے, فلاں فلاں جگہ ٹیوشن دلوائی ہے, ایک ایک انڈیویجل ٹیوشن پہ 5,000-5,000 روپے میں نے پے کیے پر منتھ ایک کورس کے لیے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو یہ کیا رویہ ہے, ہمارے پیسے کی بنیاد پر, ہمارے علم کی بنیاد پر, ہماری محنت کی بنیاد پر, یہ ماں باپ کے ذہن میں معذرت کے ساتھ یہ خناس پیدا ہو سکتا ہے. اس بچے اور بچے کی بچی کے دماغ میں کیا پیدا ہو سکتا ہے, آئی میڈ دس, آئی گاٹ دس. یہ باقی سارے تو ٹی وی دیکھتے تھے رات کو, میں نے محنت کی ہے, ان لوگوں نے ٹائم ضائع کیا سارے کا سارا, میں, یہی میں اصل مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. اسی میں نے شیطان کو مروا دیا تھا, شیطان نے کہا تھا مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں نہیں جھکتا اس آدم, میں نہیں جھکتا اس کے سامنے, اللہ میں تیرا حکم نہیں مانتا. سارا جھگڑا سارا فساد اسی انا, اسی میں کا ہے. تو یہ تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے اسکول کے ریزلٹس کے حوالے سے رکھی, یہ تو ہمارا روز کا مسئلہ ہے. ایک دکاندار کی بکری زیادہ ہو گئی, دوسروں کو خاطر میں لے کر نہیں آتا, ارے بھائی تجھے کیا پتا دکانداری کسے کہتے ہیں, ہم نے کوئی دھوپ میں بال تھوڑے سفید کیے, آ جاتا ہے خدناس. ذرا بڑا بنگلہ بنا لیا, دوسروں کو خاطر میں لے کر نہیں آتا, ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا بڑی گاڑی میں گھومنا شروع کر دیں, موٹر سائیکل پر چلنے والے کو تو جانور کی طرح لوگ سمجھتے ہیں, اس طرح سائڈ مارتے ہیں اس کو. بارش کا ذرا سیزن آ جائے, اپنی گاڑی کی شیشے چڑھا لیے, پراٹھے بانٹتی بھی گاڑی جاری ہے, کسی کے کپڑوں کو خراب کرے, کسی کی موٹر سائیکل کو خراب کرے, ہمیں کیا تکلیف ہے, ہم نے شیشے اوپر چڑھائے اور جائے بھائی, یہ تو کمزور آدمی, اس کا پیسہ کیا ہے, گاڑی تو میرے پاس گاڑی ہے. یہ خناس کا دماغ میں پیدا ہونا تعلیمی معاملات میں, کاروباری معاملات میں, بزنس کمیونٹی کے اندر, کارپوریٹ سیکٹر کے اندر, پروفیشنلز کے درمیان, گھروں کے اندر وغیرہ وغیرہ, یہ خناس کا امکان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اگر اللہ کوئی شے دے, اول تو اسے امتحان یا آزمائش نہ سمجھیں, نمبر دو جو ملے اسے اپنی قوت ارادی یا اپنا علم یا اپنی صلاحیت یا اپنی قوت بازو کا نتیجہ سمجھے. یہ ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں, یہ ہے قارونیت کا مظہر. اللہ مجھے اور آپ کو اس فتنے سے اور اس خناس سے محفوظ رکھے. کہنے لگا انما اوتید ولا علم عندی, یہ تو مجھے میرے مال, یہ اسباب, یہ خزانے, یہ میرے علم کی بنیاد پر دیے گئے ہیں. اللہ کا تفسرہ اولم یعلم, کیا وہ جانتا نہیں, ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون, کہ اس سے پہلے اللہ نے کتنی ہی بستیوں کو, جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا. من ہوا اشد منہ قوتا و اکثر جمعا, جو اس اکیلے قارون سے زیادہ سخت تھیں قوت میں اور زیادہ تھیں جمعیت یعنی اپنی تعداد کے اعتبار سے. یہ خناس اقوام عالم میں بھی پیدا ہوتا رہا, یہ خناس مختلف جماعتوں اور گروہوں میں پیدا ہوتا رہا, ہم سے ہے زمانہ, زمانے سے ہم نہیں. یہ گئے وقتوں کا ایک ڈائلاگ ہے جو زبانوں پر آ جاتا ہے, ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہاں تم ہمارے 2-3,000 مارو گے ٹوئن ٹاورز کے اندر, ہم تمہارے افغانستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے. یہ بھی تکبر کا اظہار ہی ہے جو زبان پر آتا ہے. یہ کبھی ایک چھوٹی جماعت میں ہو سکتا ہے, ایک گروہ میں ہو سکتا ہے, وہ گروہ علاقہ ایک محلے کی سطح پر ہو سکتا ہے, کبھی ایک علاقے کی سطح پر ہو سکتا ہے, کبھی ایک شہر کی سطح پر ہو سکتا ہے, کبھی ایک ملک کی سطح پر ہو سکتا ہے, اور کبھی عالمگیر سطح پر ہو سکتا ہے. کہ وی آر دی سول سپریم پاور آن دی ارتھ, ہمارے ریون ڈیوس تم پکڑو گے, چھڑوا کے لے کے جائیں گے, تمہاری عافیت صدیقی کے ساتھ ہم جو چاہے کرتے رہے, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. پری ایمپٹیو ایکشن کے نام پہ عراق کو بھی اس کی ایٹ سیٹ بجا دیں گے, پری ایمپٹیو ایکشن کے نام پہ افغانستان کی بھی ایٹ سیٹ بجا دیں گے, کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں. یہ ایک فرد سے لے کر ایک پوری اجتماعیت یا قوم تک, ایون عالمی سطح پر یہ قارونیت کا طرز عمل سامنے آ سکتا ہے. تو اللہ نے بھی جواب دیا, المتکبر کی ذات تو اللہ ہے نا, المتکبر تو اللہ کی شان ہے نا, اللہ بھی ایسے قارونوں کو سناتا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو تم سے پہلے کتنی قومیں ہم نے برباد کر دی, کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اپنی قوت میں تم سے زیادہ اور اپنی تعداد میں تم سے زیادہ تھی. یہ اکیلا قارون یہ دعوے کر رہا ہے, یہ قوم سمود کو دیکھے, قوم عاد کو دیکھے, ان بڑی بڑی اقوام کو دیکھے جن کے شاید اب چند آثار ہی دنیا میں باقی ہوں, وہ بھی ناپید تقریباً, لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. تو بڑی بڑی قومیں کھڑی ہوئی, فرعون جیسے شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا, نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا, شداد نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، قوم عاد و قوم ثمود نے کسی کو خاطر میں لانے کی کوشش نہ کی، دیکھ لو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہے، یہ اللہ کا تبصرہ۔ تو یہ خرناس معذرت کے ساتھ ہمارے گلی محلوں میں بھی نظر آتا ہے، جس کے جیب میں ٹی پڑی ہے وہ دوسرے کو خاطر میں لے کر نہیں آتا، جو AK-47 لے کر بیٹھا ہوا ہے دھو سے دھمکی پورے علاقے کے اندر جماتا ہے، جس کو وزارت مل جاتی ہے، وزیر سے تعلقات مل جاتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو خاطر میں لانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ خطاب ان سے بھی ہے، جان رکھنا تم سے پہلے بھی بڑے پھرنے خواہ بننے والے تھے، تم سے پہلے بھی بڑے تورم خواہ بننے والے تھے، تم سے پہلے بھی بڑی خدائی کے دعوے کرنے والے تھے، اللہ نے چھوڑا نہیں ان کو، تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ تعداد والے تھے، اللہ کے سامنے وہ نہ ٹھہرے، تم ٹھہر جاؤ گے کیا؟ یہ ہے اللہ کا تبصرہ۔ اولم یعلم، کہ یہ جانتا نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلے ہلاک کر ڈالا، من القرون جماعتوں کو، من ہوا اشد منہ قوت و اکثر جمع، جو اس سے زیادہ سختی قوت بھی اور اس سے زیادہ تھی تعداد کے اعتبار سے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرمین سے گناہوں کے بارے میں کوئی پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جرم ثابت کروانا پڑتا ہے، مجرم مانتا نہیں، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، جرم ثابت کروانا پڑتا ہے، مجرم مانتا نہیں۔ کل تو اللہ تعالیٰ مجرم کے وجود کے اعضاء کو کھڑا کر دے گا جو اس کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ بار بار ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، مگر کیا کریں کہ بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار یہ خناس دماغوں کے اندر آتا ہے کہ شاید کوئی پوچھنے والا میں نہیں، کوئی دیکھنے والا میں نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں آیت نمبر 24 میں، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ حمیم السجدہ میں آیت نمبر 20 اور 21 میں، تمہاری آنکھ تمہارے کان تمہاری کھال تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہارے جسم کے یہ 6 اعضاء کل اللہ کے حکم سے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے خلاف بولیں گے۔ یہ دنیا کا جج ہوگا، جس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کل تو مجرم کی آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی، مجرم کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا، مجرم کی کھال اس کے خلاف گواہی دے گی، مجرم کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، مجرم کا پیر اس کے خلاف گواہی دے گا، اور مجرم کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کو پوچھنے کی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ یہ دنیا میں اندھیر نگری ہے، پوری قوم کا مجرم ہو، بدماش ہو، چور چکر ڈاکو ہو، اور اس کو جناب اعزاز دیے جاتے ہوں اور اس کو اعزازوں سے نوازا جاتا ہو، یہ دنیا میں اندھیر نگری لگی ہوئی ہے، اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو پیشی ہو کر رہے گی، اور مجرم کا ایک ایک عضو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیر، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اب پھر اس قارون کے کچھ مظاہر کا ذکر ہے، ایسے نظارے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو ہمیں اپنے معاشرے میں بھی کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، نکلا وہ اپنی قوم کے ساتھ زینت اور آرائش کے ساتھ۔ اس زمانے کے حساب سے کیا ہوگا؟ اس کی سواریاں ہوں گی، اس کے باڈی گارڈز ہوں گے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے ہوں گے، لوگوں کو ادھر ادھر کرنے والے ہوں گے، اس کے لیے راستے کو صاف کرنے والے ہوں گے۔ یاد بھی ہوتا ہے، ہاں آپ اور میں تو عوام ہیں نا، آپ اور مجھے سڑک پہ انتظار کرنا پڑے تو کرنا پڑے، آپ اور میں تو عوام ہیں، اکارڈنگ ٹو دیم کل انعام ان کی طرح تو جانوروں کی طرح ہے۔ ہاں وی آئی پی موومنٹ ہوگی تو سڑک بند ہوگی، وی آئی پی موومنٹ ہوگی تو سگنل بند ہوگا، وی آئی پی موومنٹ ہوگی تو پیٹرول پمپ بند ہوگا، وی آئی پی موومنٹ ہوگی آپ کھڑے رہیں سڑتے رہیں چاہے ایمبولینس کے اندر، اس کراچی کے ایک سابقہ وزیر کے بھائی کا انتقال ہی گناہ ہو جائے گا، اس کراچی کے اندر کھڑے رہے آپ، کیوں؟ وہ بڑا گزر رہے ہیں زینت کے ساتھ، آرائش کے ساتھ، باڈی گارڈز کے ساتھ، تمام تر وسائل اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور کچھ کی حفاظتوں پر ماضی میں اربوں ڈالر خرچ کر دیے گئے جسٹ فار دا سیک آف دس سیکیورٹی۔ اور کس کے پیسے پر؟ آپ کے اور میرے پیسے پر، جو ہم بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، جو ہم سی این جی پہ ٹیکس دیتے ہیں، جو ہم پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ بھتے وغیرہ ہم دیتے ہیں، یہ بھی بھتے ہی ہیں۔ ایک شریفانہ بھتا ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹیکس کے نام پہ لے لیا، ایک دوسرا بھتا ہوتا ہے جو آپ اور میں گلی محلے کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی زینت اور آرائش کا ذکر آیا، فخرج علی قومہ فی زینتی، وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت اور آرائش کے ساتھ۔ اب دیکھیے، جو میں آپ کے سامنے مثالیں رکھنے کو مذاق نہیں ہے، آگے جو سارا طرز عمل آ رہا ہے وہ آپ کو مجھے اپنے اس ماحول معاشرے میں ملے گا، اور شاید ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھنے کہ قرآن کی قرآن کون سی تصویر ہمارے سامنے رکھ رہے؟ اچھی ہے تو ہم پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو شکر کریں، نہ تو فکر کریں. اور بری ہے کہ ہم پر صادق تو نہیں آ رہی تو فکر کریں، اور ہم پر صادق نہیں آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ تصویریں جو قرآن آپ کے میرے سامنے رکھتا ہے، یہ خالی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن حکیم. اتنے اہتمام سے اللہ نے اس کو نازل کیا، اتنے اہتمام سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اتنے اہتمام سے 1400 برس اس کی حفاظت کا معاملہ چلا آ رہا ہے. یہ قصے کہانی کی نہیں تھوڑی ہی. اب تو کہانی کے پورے پورے چینل لوگوں نے بنا دی، کہانی تو بنا کے دیکھتے ہیں لوگ. قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اور ہدایت آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. آئیے اپنی تصویریں تلاش کریں. قال الذين يريدون الحیات الدنیا، کہنے لگے وہ جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے، دنیا پرست تھے، دنیا کے لیے جن کی رال ٹپکتی تھی. رال ایک جانور کی بھی ٹپکتی ہے، پتہ ہے نا، اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175. دنیا پرست کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی، کتے کی بھی رال ٹپکتی رہتی ہے، ہرس اور لالچ کا اظہار اس کی ٹپکتی رال سے ہوتا ہے. یہ مثال اللہ نے دنیا پرستوں کے لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں دی ہے. یہاں کیا فرمایا؟ اس قارون کو دیکھ کر، اس کی آرائش کو دیکھ کر، اس کی زینت کو دیکھ کر، اس کی ہٹو بچوں کی سدائے جو اس کے لیے لگ رہی تھی ان کو دیکھ کر، اس کی ساری شان و شوکت کو دیکھ کر دنیا پرستوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں وہ مل جائے جو قارون کو عطا کیا گیا، اے کاش کہ ہمیں وہ مل جائے جو قارون کو عطا کیا گیا. دولت بھی ہونی چاہیے، خزانے بھی ہونی چاہیے، شہرت بھی ہونی چاہیے، اقتدار بھی ہونا چاہیے، کرسی بھی ملنی چاہیے، یہ ساری شان و شوکت بھی ملنی چاہیے، ہمارے لیے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ہٹو بچوں کی سدائیں بھی لگنی چاہیے، ہمارے لیے بھی حفاظت سیکیورٹی کا اہتمام ہونا چاہیے. قارون کو دیکھ کر دنیا پرستوں نے اسی کی طرح ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، اور کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے. کون؟ یہ قارون، مال والا، دولت والا، شہرت والا، شان و شوکت والا، خزانوں والا قارون، یہ تو بڑے ہی نصیبوں والا ہے. جب پچھلی مرتبہ ہم اس درس کا مطالعہ کر رہے تھے، اس مقام کا مطالعہ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا تھا اترامت اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ اترائے؟ یعنی خوش نصیب سمجھے، یاد ہوگا، جس کو قرآن کی دولت مل جائے. قرآن کے نزدیک خوش نصیب کون ہے؟ جسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے جس کو قرآن کی دولت ملی ہو. سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اس کا ذکر آتا ہے. آج دنیا پرستوں کا قول تو یہ ہے، اس مقام پر آیت نمبر 79 میں سورہ قصص میں، انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑے ہی نصیب والا ہے، بڑی شان و شوکت اس کو ہے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، یہ بڑے نصیب والا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں نصیبوں والا کون ہے، جس کی آج امت کو فکر بہت کم رہ گئی، جس کی آج امت کو فکر بہت کم رہ گئی. قرآن کس کو نصیب والا کہتا ہے؟ قرآن میں سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33, 34, 35، یہ 25واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اس نے عمل کیا نیک، اور اس نے کہا میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں کسی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کرتا، میں عام مسلمانوں کی طرح ہوں، اور میں تمہیں دین کی دعوت پہنچا رہا ہوں بھائی، تو میں تمہیں کمزور یا حقیر نہیں سمجھ رہا، تم بھی میرے مسلمان بھائی ہو، میں تمہاری طرح مسلمان ہوں. یہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 ہے. دو آیتیں اور پیش کرتا ہوں، پھر نصیبوں والوں کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی اور بھلائی برابر نہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دو. جب دین کا کام کرو گے مشکلات آئیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، نہ، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، بھلائی سے دینا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. اگلی آیت وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت کہ بندہ اللہ کے دین کا داعی بن جائے، بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن جائے، بندے کا عمل و کردار بھی اچھا ہو جائے، اور بندہ مسلم بن جائے، بندہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، اور دوسروں کے دلوں کو جیت کر دین کی دعوت ان تک پہنچانے کی کوشش کرے. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت تو ان کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کا جذبہ ہوگا تبھی تو برائی کو برداشت کر کے برائی کا جواب بھلائی سے دو گے. ورنہ تو شیطان آ کر کہے گا تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں تم کسی سے کم ہو، جواب دو نہیں، یہ سعادت ملے گی ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ الفاظ قرآن کے، اللہ کے الفاظ وہاں. اور یہ سعادت ان کو ملے گی جو بڑے نصیبوں والے ہیں. دنیا پرست کس کو نصیبوں والا کہہ رہے ہیں؟ قارون کو. اللہ کسے نصیبوں والا کہہ رہا ہے؟ جو خود اکیلا اکیلا مومن اور نیک نہ بن جائے، وہ دوسروں کو دین کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اور وہ اپنے عمل کے کردار کی گواہی بھی پیش کرے، اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے، لوگوں کا دل جیت کر ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو قرآن نصیبوں والا کہتا ہے، اللہ نصیبوں والا کہتا ہے، اور دنیا پرست قارون جیسے لوگوں کو نصیبوں والے کہتے ہیں. آج کیا ترجیحات ہیں ہماری؟ عام آدمی اپنے بچے کو کیا بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کرکٹر بنے گا، کوئی کہتا ہے یہ بنے گا، کوئی کہتا ہے وہ بنے گا. ہاں، اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے لوگ رول ماڈل کے طور پر کسے پیش کرتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت ہے؟ ناچنے گانے کودنے والوں کو. ہاں، اپنے سیاسی اور دیگر معاملات کے اندر جب پبلک کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، کن کو کھڑا کیا جاتا ہے؟ کھڑا کرنے سے مراد گانے کے لیے، ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے اور کاموں کے لیے. یہ اس معاشرے کے آج سو کالڈ انورٹڈ کوما رول ماڈل بنے. لیکن الحمدللہ یہ معاشرہ گیا گزرا نہیں ہوا ابھی، الحمدللہ یہ معاشرہ بھی مردہ نہیں ہوا، الحمدللہ مسلمان مر نہیں گیا. برٹش کونسل نے سروے کرایا ابھی چند دنوں پہلے، کافروں نے کرایا، کافروں نے، اور اس ملک کے نوجوانوں سے انہوں نے پوچھا، اور اس ملک کے نوجوانوں کی 80% آبادی نے کہا، نوجوانوں کی، یوتھ کی، اس ملک میں شریعت کا نظام آنا چاہیے. گنڈے بدماش آگے بیٹھتے رہے، انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے میرے سامنے. لیکن کافروں نے اگر سروے کرایا برٹش کونسل کے تحت، تو 80% یوتھ، یعنی نوجوان طبقہ، کہتا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے. تو اس بات کو سن کر پڑھ کر خوشی ہوئی کہ یہ معاشرہ مردہ نہیں ہوا ہے، اس میں جان باقی ہے، اور وہ جان اگر باقی رہے گی تو وہ ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کا کلام، اس کے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کلام کہتا ہے نصیبوں والا پیسے والا نہیں ہے، نصیبوں والا صرف شہرت والا نہیں، نصیبوں والا صرف اقتدار والا نہیں. ہاں، اللہ کا نیک بندہ ہو تو سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت ملی، لا حرج. صدیق اکبر و دولت ملی، کوئی حرج نہیں. عثمان غنی و دولت ملی، کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ صرف دولت کو، شہرت کو، اقتدار کو، شان و شوکت کو اگر معیار بنائیں تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے. قرآن نے کہا سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. پھر اوپر بڑوں کی بات کر لوں میں، اس تقوی کے معیار پر جو مذاق اڑایا گیا 63 کے نام پر اس ملک میں، وہ آپ کے سامنے. بھانڈ اور ناچنے والے پاس ہو جاتے ہیں، اور ایک معروف معنی میں دینی آدمی وہ فیل ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مذاق اڑایا گیا. لیکن اللہ کا معیار یہی ہے، جس میں تقویٰ ہے اس کا مقام اور رتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے. تو بھائی، یہ ہم بھی دیکھ لیں، آج ہم نصیبوں والا کسے سمجھتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کے سامنے کس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کل؟ اس سے پتا چل جائے گا کہ آپ اور میں اصل اندر سے کیا ہیں. یہ بہت خطرناک بات کہی ہے میں نے. آپ اور میں اصل اندر سے کیا ہیں، اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا دوسروں کو کہ آپ کا اور میرا رویہ آپ کی اور میری اولاد کے بارے میں کیا ہے. ممکن ہے آپ کے سامنے مذہبی لبادہ اگڑ کے کھڑا ہوں، ایک ظاہری حلیہ میں نے اختیار کر رکھا ہے، اندر خانے کیا ہے آپ میرے دل میں جھانک نہیں سکتے. مگر ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آدمی کی اصل اور اندر کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھو اس نے اپنی اولاد کے لیے کیا سوچا ہے، اپنی اولاد کے لیے کیا وہ چاہتا ہے، اپنی اولاد کو وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اصل شخصیت کا اندازہ ہو جائے. بہرحال دیکھ لیں، قارونیت کے مظاہر کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک مسئلہ یہ آیا اس ذیل میں کہ دنیا پرست دنیا کے طالب ہونے والے وہ انہی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو نصیب سمجھتے ہیں اور خوش نصیبی کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خوش نصیبی والا کہتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے، اس کا کردار بھی اور اچھا ہو، برائی کے جواب بھلائی سے دے، اور خیر کے اور استقامت کے راستے پر وہ ڈٹا رہے. اس کے برعکس جو اللہ والے تھے، جن تک اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم پہنچی ہوئی تھی، نیک صالحین تھے، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، دیکھو اللہ کا ثواب، اللہ کی عطا جو حلال پر ملے، خیر کے ساتھ ملے، نیکی کے ساتھ ملے، وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نہیں۔ محض دنیا کی دولت کے انبار کسی کے پاس جمع ہو جانا یہ اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہو سکتی، محض دنیاوی شان و شوکت کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہو سکتی۔ معاذ اللہ اگر اس معیار کو تسلیم کر لیں تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں کون شمار ہوگا؟ پھر فرعون، قارون، شداد، نمرود، ابو لہب، ابو جہل، مانیں گے بات؟ اس بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کر یہی رہے معاشرے میں کافی لوگ، دولت ہی معیار بنی ہوئی، کر یہی رہے، لیکن مسلمان سے میں کہتا ہوں اپنے دل سے پوچھ کر مجھے بتائیں کیا یہ معیار اللہ کا ہو سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ ہو جائے تو فرعون، قارون، شداد، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب پسندیدہ لوگ ہو جائیں گے اللہ کے؟ جبکہ ایسا نہیں، اب بلال کو کہاں لے کے جائیں گے رضی اللہ عنہ، خباب کو کہاں لے کے جائیں گے رضی اللہ عنہ، یہ تو غریب صحابہ میں سے، کہاں لے کے جائیں گے؟ ابو ذر غفاری کہاں لے کے جائیں گے رضی اللہ عنہ؟ یہ معیار نہیں اللہ کا، معیار کیا؟ جو اللہ کی عطا ہو، کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا نیک۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں۔ یہاں صبر کیا ہے؟ صبر ہے اپنے آپ کو دنیا سے روکنا، دنیا امتحان ہے، دنیا آزمائش ہے، دنیا فتنہ ہے، دنیا مقصود نہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہم میں نہ رہنا شروع کر دے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی۔ کشتی پانی میں چلے گی، پرانی مثال ہے، کشتی پانی میں چلے گی، ضروری ہے کہ پانی میں چلے مگر بقدر ضرورت پانی میں رہے، زیادہ اندر جائے گی تو ڈوب جائے گی۔ دنیا میں رہنا ہے، ضرورت کے طور پر رہنا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوٹ کر جانے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ یہ ہے اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے روکنے کی کوشش کرنا، اس سے روکیں گے اپنے آپ کو تو نیک اعمال ہو سکیں گے، اس سے روکیں گے اپنے آپ کو تو ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو سکیں گے، ورنہ اسی دنیا نے پچھلے لوگوں کو برباد کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتیوں، مجھے تم پر فقر و فاقہ کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے، بھوک تم پر آ جائے، فقر تم پر آ جائے، تنگ دستی آ جائے، تم برداشت کر لو گے، تم گزر جاؤ گے اس سے، مجھے اس کا خوف اور ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے جیسے پچھلے لوگ ڈوبے تھے، مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی جیسے پچھلے لوگوں کے لیے کھول دی گئی تھی، مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے اندر برباد ہو جاؤ گے جیسے پچھلے لوگوں کو دنیا نے برباد کر دیا تھا۔ یہ ڈر تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھوکا مسلمان برداشت کر لے گا لیکن پیٹ بھرا ہوا ہو تو فتنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور، پہلے بھی ذکر ہوا تھا، بڑی ماریں پڑی تھی ان کو وقت کے خلیفہ کی طرف سے ایک مسئلے پر، مسئلہ بالکل صحیح تھا، امام صاحب اپنی جگہ بالکل درست، بہرحال بہت مارا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، بڑا ظلم ہوا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھیوں پر بھی ایسے کوڑے برسائے جاتے تو شاید ہاتھی بھی مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو استقامت دی، ہم خالی بس ان کی فقہ ہی سمجھتے ہیں کہ فقہ انہوں نے ڈیولپ کی، بھائی قربانیاں بھی دین کے لیے دی۔ اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے، دوسرا خلیفہ آیا، وہ عقیدت مند ٹھہرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس نے امام صاحب کے لیے کچھ جواہرات یا اشرفیاں وغیرہ انعام کے طور پر، بلکہ یوں کہیے خدمت کے طور پر بھجوائیں۔ امام صاحب نے جب وہ تھیلی دیکھی تو امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور امام صاحب نے لوٹا دیا اس کو اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے رہا ہے، میں اس کے قابل تو تھا، میں اس کے قابل نہیں۔ فتنہ ہے دنیا، فتنہ ہے، اور صرف دو فٹ کا فرق ہے بھائی، دو فٹ کا فرق ہے، دو فٹ نیچے قبر میں آپ اور میں جائیں گے نا، کچھ نہیں بچے گی دنیا آپ کی اور میری، سوائے میرے اور آپ کے اعمال کے، اس دو فٹ کا مسئلہ ہم بھول جاتے ہیں بس۔ اس دو فٹ کے اوپر جو حقیقت ہے اور جو نیچے حقیقت ہے، زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، یہ دو فٹ کا مسئلہ امت کو سمجھ نہیں آ رہا آج، اس لیے آج امت زوال کا شکار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت، حقیقت پر مبنی بات ہمارے حالات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد میزبان کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے آئیے اور کھائیے، لوگ ٹوٹ پڑتے کھانے، ایسے قومیں اے مسلمانوں ایک دوسرے کو تم پر حملہ آور ہونے کی دعوت دیں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ہر چوتھا یا پانچواں انسان اس زمین پر مسلمان ہے، آج تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر یہ زوال کیوں ہوگا، لوگ ہم پر حملے کیوں کریں گے؟ فرمایا تم میں وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہم مرنے کو تیار نہیں، لیکن کیا بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی؟ کیا موت تو آئے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ معاف کیجیے گا، سیاسی گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن ممبر سے دین کی بات بیان کرنا ہمارا فرض ہے۔ سارے انتخابات ہو گئے ہمارے سامنے، 100 میں سے کوئی کتنے جملے آپ نے سنے کہ ہم شریعت اس ملک میں لے کر آئیں گے، ہم اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے؟ 100 میں سے کتنے جملے سنے آپ نے؟ ہزار کی بات نہیں کر رہا، 100 میں سے مجھے دکھا دیں آپ ایک جملہ۔ یہ آج ہماری ترجیحات ہیں، بجلی پانی گیس یہ آپ کا میرا مسئلہ ہے، سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے مسلمان کے نزدیک، بجلی پانی گیس روٹی کپڑا مکان پیٹ تنگ، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ ایمان کہاں گیا؟ ایمان کی دولت کی حفاظت کہاں گئی؟ ایمان کے تقاضوں پر محنت کہاں گئی؟ آخرت کی فکر کہاں چلی گئی؟ 100 میں سے ایک جملہ شاید آپ مجھے دکھا سکیں، شاید ایک جملہ۔ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے، اور ہم زوال کا شکار کیوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ تجزیہ ہے، تجزیہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں بیٹھ کر، ہمارے اینکر پرسنز کرتے ہیں بیٹھ کر، یہ ٹاک شوز کے ڈراموں سے اس قوم کی دماغ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، حقائق سے ہمیں دور کر رکھا ہے۔ ایک میراتھن کے اندر دو چار زخمی ہو تو پورے میڈیا نے دکھا دیا جناب امریکہ میں ایسا ظلم ہو گیا، اور یہاں ڈرون کے اندر ہمارے بچے شہید ہو جاتے ہیں، کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر۔ سڑکوں میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پوچھنے کو تیار نہیں۔ اوسطاً 10 خودکشیاں سندھ میں روزانہ ہوتی ہیں، کون پوچھتا ہے؟ ان پر بازی کرنے کو تیار نہیں، ایسا ہمارے دماغوں پر بادشاہی بھی۔ یہ تجزیہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا تجزیہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی تو قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ کس قدر صداقت پر مبنی مبارک بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تجزیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بھائی بات کیا ہو رہی تھی، جو علم والے تھے جن تک اللہ کے رسولوں کے ذریعے پیغام پہنچا ہوا تھا، انہوں نے دنیا پرستوں والی بات نہیں کی، بلکہ ان کا دیکھو اللہ کی عطا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مال کا ملنا کب بہتر ہوگا، یہ نعمتوں کا ملنا کب بہتر ہوگا؟ جب ایمان پر ہوگے، اعمال صالحہ پر ہوگے، تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں بن جائیں گی، اور ہدایت نہ ہو ہمارے پاس تو یہ ساری نعمتیں زحمتیں بن جائیں گی، وبال جان ہو جائیں گی۔ فرمایا ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ یہ اس کے واقعے کا اختتام، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ دیکھیں دنیا میں کوئی چور اچکا لٹیرا بدماش ظالم حکمراں جاتا ہے نا دنیا سے، تو دولت ادھر ہی پڑی رہ جاتی، کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جائے گی۔ اس کا معاملہ کیا ہوا، خزانوں سمیت اللہ نے دھسا دیا زمین کے، گھر خزانہ سب دھسا دی اللہ تعالیٰ نے زمین میں۔ فما کان لہ من فیت ینصرونہ من دون اللہ، سو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا۔ یہ ہے اس قارون کا انجام، خود بھی گیا خزانہ بھی چلا گیا، اللہ کی پکڑ آئی، نہ دولت بچا سکی، نہ خزانے بچا سکے، نہ محلات بچا سکے۔ قرآن کہتا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 77 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی بیٹھے کیوں نہ رہو۔ جتنے لگانے گارڈس لگا لو، جتنی لگانی سیکیورٹی لگا لو، لگا لو لگا لو، لیکن موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی. گارڈ کی موت کا بیچارے کا کوئی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں، تمہاری زندگی کیسے بچ جائے گی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر محفوظ کیوں نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو موت کا یقین عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت کے فتنے سے بچائے، اور اللہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی طلبگاری، آخرت کا طالب بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.